الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو دنیاوی مفادات کی خاطر اللہ کے احکام، اللہ کی آیات اور اللہ کی باتوں کو چھپاتے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر بنی اسرائیل کے ان سرداروں اور ان لوگوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے تو قسمیں کھاتے تھے کہ جب آخری نبی آئیں گے تو یہ ان پر ایمان لائیں گے، ان کی مدد کریں گے، لیکن جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے اور انہیں لگا کہ اگر ہم ان پر ایمان لے آئے تو ہماری سرداری، ہمارے نذرانے، ہمارے معاوضے، قوم کے اندر جو ہمارا اعزاز اور مقام ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو ان دنیاوی مفادات اور دنیاوی چیزوں کی خاطر انہوں نے اپنی وہ جو سابقہ زمانے میں قسمیں کھاتے رہے تھے انہیں بھی چھوڑ دیا، اور وہ جو پہلے اللہ سے عہد کر رکھا تھا کہ خدا کا جو بھی نبی آئے گا یہ اسے مانیں گے، اسے بھی چھوڑ دیا۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ سوداگر ہیں، انہوں نے خدا کے عہد کو بیچ دیا، انہوں نے اپنی قسموں کو بیچ دیا، اور بیچا ہے دنیا کی تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں۔ تو ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، ان کو کوئی اجر، کوئی ثواب، کوئی اچھا معاوضہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، بلکہ اپنی اس بد اعتقادی اور بد عملی کی خباثت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دے گا۔ ایسوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں کھانا، خدا کے عہد کو بیچنا، خدا کی آیتوں کے معانی بدلنا، یہ بڑا سنگین جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک جگہ نہیں بہت ساری جگہوں پر کلام فرمایا ہے، اگلی آیت کے اندر بھی اسی کو اور زیادہ صراحت و وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ ارشاد فرمایا، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور یقیناً ان اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہیں جو زبان کو مروڑ کر کتاب پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ یہ بھی کتاب کا حصہ ہے، حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ ہرگز اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ جن لوگوں نے اللہ کی سابقہ کتابوں میں تحریف کی ان کے مختلف طریقے تھے۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے اس کی جگہ اپنی طرف سے عبارتوں کو شامل کر دیا، یہ ہے تحریف لفظی، کہ خدا کی کتابوں میں تحریف لفظی کر دی کہ اپنی طرف سے کلام شامل کر دیا اور لوگوں کو یہ شو کیا کہ یہ بھی خدا کا کلام، اور یہ بھی بڑا سنگین جرم۔ بعض لوگ یہ کرتے تھے کہ وہ خدا کا کلام پڑھتے پڑھتے کچھ تھوڑا سا اپنا مفہوم اور اپنی شرح بھی اس میں اس انداز میں شامل کرتے تھے کہ گویا یہ بھی خدا کا کلام ہے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہاں یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے، حالانکہ وہ خدا کا حکم نہیں ہوتا تھا۔ ان کے صرف وہ جو انداز بیان ہے، جو اسلوب بیان ہے، اس کے ذریعے یہ دھوکہ دیتے تھے، اور سب سے زیادہ یہ چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کے بارے میں کرتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بات بیان کرتے ہوئے کہ ایک نبی آئے گا جس نبی نے آخری زمانے میں تشریف لانا ہے، جن پر ایمان لانا ضروری ہے، تو نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف کو چھپاتے تھے، بدلتے بھی تھے، اور کچھ اس انداز کے اندر گھما کے بیان کرتے تھے کہ سننے والا یہ سمجھے کہ اچھا اچھا اللہ نے جس نبی کے بارے میں فرمایا وہ یہ نہیں ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ تو یہ تھا کہ زبان کو مروڑ کے کچھ کا کچھ کر دیتے تھے، اسی طرح احکام خداوندی کے اندر بھی اسی طرح کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں وعیدیں بیان فرمائی کہ یہ خدا پہ جھوٹ باندھنے والے لوگ ہیں۔ اب اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ایک الزام کفار نے لگایا، اس کا جواب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیا۔ ارشاد فرمایا: ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ فرمایا: کسی آدمی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اللہ اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ شخص لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے والے بن جاؤ، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور اس لیے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے ہو، اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، کیا وہ تمہیں تمہارے مسلمان ہونے کے بعد کفر کا حکم دے گا؟ اس آیت کا ایک شان رسول تو یہ ہے کہ کسی نصرانی نے یا نصرانیوں کے ایک گروہ نے کہا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ ہم انہیں رب مانیں، کیونکہ خدا کا بیٹا مانتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا تو ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے رب مانو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کے اندر یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ایسا کہہ ہی نہیں سکتا، خدا جسے کتاب دے، حکمت دے، نبوت دے، وہ ایسا کہہ ہی نہیں سکتا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب لوگوں سے فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور میری اطاعت کرو، تو اس پر بعض بد نصیبوں نے یہ جملہ کہا کہ آپ نے اپنے آپ کو خدا کے ساتھ جوڑ کے بیان کر دیا کہ اللہ کی بھی اطاعت کرے، آپ کی بھی کرے، اس کا مطلب ہے ہم آپ کو خدا مان لیں، ہم آپ کو رب مان لیں۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی بندے کی تو شایان شان ہے ہی نہیں، جسے خدا کتاب، حکمت، نبوت عطا فرمائے، اس کی یہ شایان شان ہے ہی نہیں کہ لوگوں کو بولے کہ اللہ کو چھوڑ کے مجھے اپنا رب مان لو، میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو لوگوں کو درس دے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، رب والے بن جاؤ، خدا والے بن جاؤ، کیونکہ تم خدا کی کتاب کی تعلیم دیتے ہو، خود پڑھتے ہو، تو اللہ والے بنو۔ تو کبھی کوئی نیک بندہ، کوئی بندہ مومن، کوئی صالح اور کوئی نبی اور کوئی ولی کبھی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو، یہ تو سیدھا سیدھا کفر ہو جائے گا نا، یہ تو کفر ہو جائے گا۔ تو نبی کبھی کفر کا حکم معاذ اللہ دے نہیں سکتا، اور اسی طرح ولی بھی ایسا حکم نہیں دے سکتا۔ اگر ولی ایسا حکم دے گا وہ تو ولایت سے فارغ ہو جائے گا، ایمان سے نکل جائے گا، ولایت تو بہت دور کی بات ہے۔ تو فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت یہ تو ہے ہی ویسی خدا کی اطاعت ہے، اس میں رب ماننے والی بات نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و شان پہ ایک بہت خوبصورت مضمون بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور تم ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا، اے انبیاء، کیا تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ سب نبیوں نے عرض کی، ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا، تو اب ایک دوسرے پر بھی گواہ بن جاؤ اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، پھر جو کوئی اس اقرار کے بعد روگردانی کرے گا تو وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں جو بات بیان کی گئی ہے، اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا تھا کہ کسی نبی کے زمانے میں اگر کوئی دوسرا رسول تشریف لے آئے تو جو پہلے سے موجود نبی ہے وہ نئے آنے والے نبی کی مدد بھی کرے گا اور اس پر ایمان بھی لائے گا، یعنی وہ اسے تسلیم کرے گا کہ یہ بھی اللہ کا رسول ہے، یہ بھی اللہ کا نبی، اور وہ اس کی مدد بھی کرے گا، کیونکہ سارے نبیوں کا پیغام تو ایک ہے، توحید، رسالت، عقیدہ آخر، اور جس کے علاوہ دینی عقائد ہیں اور دینی بنیادی قطعی اور ناقابل تبدیل احکام ہیں، وہ سب کے ایک۔ تو گویا ہر نبی کو دوسرے نبی کے حوالے سے فرما دیا کہ ہر کوئی دوسرے کی تائید کرے گا، تصدیق کرے گا۔ یہ ایک تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر، اور وہ بھی کثیر علماء نے بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو وعدہ تھا یہ سارے نبیوں سے لیا گیا اور سید الانبیاء حبیب خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیا گیا تھا۔ سارے نبیوں سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ میں، اے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، نبوت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس یہ عظمت والا میرا رسول، میرا خاص حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تم سب نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور سب نے اس کی ضرور ضرور مدد بھی کرنی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے سارے نبیوں، کیا میرے اس عہد کے اوپر، اس عہد کا تم نے اقرار کیا اور میرا بھاری ذمہ قبول کیا؟ تو سارے نبیوں نے کہا کہ ہاں یا اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اس عہد کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے اوپر گواہ ہوں کہ تم نے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید و تصدیق کے لیے تم نے عہد مجھ سے باندھا تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ اب اس اقرار کے بعد جو روگردانی کرے، جو منہ پھیرے، جو انکار کرے، تو وہ نافرمانوں میں شمار ہوگا۔ اس اعتبار سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کی عظیم آیت ہے، اور اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر علماء نے کتابیں تصنیف فرمائیں۔ اسی پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کتاب ہے تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین، اس میں بھی اس پر بڑا خوبصورت کلام ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، کیا لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے وہ سب خوشی سے یا مجبوری سے اسی کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں اور سب کو اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ فرمایا کہ خدا کا دین یعنی دین اسلام، اس کے علاوہ کیا لوگ کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں؟ اور دین خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ خدا کی شان تو یہ ہے کہ آسمان و زمین میں سب کے سب خدا کی بارگاہ میں اپنی گردن جھکائے ہوئے ہیں، کوئی خوشی سے اور کوئی مجبوری سے۔ جیسے آسمانوں والے فرشتے ہیں، زمین میں مومن ہیں، یہ سب خدا کی بارگاہ میں خوشی خوشی اپنی گردن جھکائے ہوئے، اور کفار اور اسی طرح جملہ جمادات اور نباتات وہ اپنے تکوینی اعتبار سے کہ پابند ہیں امر الہی کے، وہ پابند ہیں تخلیق الہی کے، قدرت الہی کے، وہ اس اعتبار سے گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ اور یا پھر یہ ہے کہ موت کے وقت جب سب معاملہ کھل جاتا ہے، غیب کا معاملہ ظاہر ہو جاتا ہے، تو سارے مجبور ہو کے بہرحال اس وقت رب کی ربوبیت کو تسلیم کر ہی لیتے ہیں۔ تو یہ اس کے اعتبار سے ہے کہ مجبوری سے وہ بہرحال تسلیم کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاصباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، اور تم یوں کہو کہ ہم اللہ پر اور جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہے اس پر، اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، نیز ہم ایمان لانے میں ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کی بارگاہ میں گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا ایک بڑا کھلا اور واضح اقرار، اعتراف اور تفصیل ہے کہ یہودی عیسائی تو کچھ کو مانتے تھے، کچھ کو نہیں مانتے تھے، لیکن ہمیں فرمایا گیا کہ سب کو ماننا ہے، جو بھی خدا کی کتابیں ہیں ساری ماننی، جو بھی خدا کے نبی ہیں ساری ماننے، جس جس کو خدا نے عطا کیا نبوت، کتاب، حکمت، وہ سب کو تسلیم کرنا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہم ایمان والوں کا ایک خاصہ ہے کہ ہم خدا کے سارے نبیوں کو مانتے ہیں، ہم سارے نبیوں کی تعظیم کرتے ہیں، ہم سارے نبیوں سے محبت کرتے ہیں، اور ہم خدا کی نازل کردہ ساری کتابوں کو مانتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اسے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ خدا کا بڑا واضح فیصلہ ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ لہذا بعض لوگ جو آج کے زمانے میں لبرلزم کا شکار ہو کر بولتے ہیں کہ بھائی جو بھی غریبوں کی مدد کرتا ہے، جو بھی اچھے کام کرتا ہے، وہ بخشا جائے گا، خدا اس کو قیامت میں اجر دے گا اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں صرف اسلام ہی بطور دین کے قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں۔ جو اور کوئی اچھے عمل کرتا ہے اس کا دنیا میں صلہ مل جاتا ہے، آخرت کے اندر اس صرف آخرت میں اجر کے لیے مومن ہونا شرط ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پر بیان فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کیف یهد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشاہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یهد القوم الظالمین، اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا اور وہ اس بات کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچا ہے، اور ان لوگوں کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی تھیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ لوگ کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی حقانیت کو جانتے تھے، بنی اسرائیل میں سے جو سرکار علیہ السلام کی حقانیت کو جانتے تھے اور اس بات کی گواہی بھی دیتے تھے کہ ہاں ایک رسول آنے والا ہے، لیکن جب سرکار آ گئے تو پھر انکار کر دیا، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ کیسے ہدایت دے گا کہ جنہوں نے جانتے بوجھتے سوچتے سمجھتے رسول اللہ کی رسالت کا انکار کیا۔ تو خدا جبرن تو کسی کو کلمہ نہیں پڑھا دیتا کہ اللہ تعالیٰ مجبور کر دے کہ نہیں پڑھو ہی پڑھو، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے، اپنی مرضی سے، اپنی دلی چاہ سے وہ کلمہ پڑھے گا، ایمان قبول کرے گا۔ تو فرمایا اللہ ظالموں کو اس طرح ہدایت نہیں دیتا کہ ان کو مجبور کر دے کہ وہ ہدایت قبول کریں ہی کریں۔ تو ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی جو دیدہ دانستہ قصدن بالاصرار، بالتکرار، بالعناد اور بالغش جو حق کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اس طریقے یہ رویہ اختیار کرتے ہیں ان کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ فرمایا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور الرحیم۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی۔ تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی فرما دیا کہ جو جان بوجھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں ان کی سزا بڑی سخت ہے، ان پہ خدا کی، فرشتوں کی، سب انسانوں کی لعنت۔ یہ اس لعنت میں اور عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، نہ عذاب ان سے ہلکا ہوگا نہ انہیں مہلت ملے گی، ہاں توبہ کر لیں، توبہ کر لیں تو بچت۔ تو یہ آیت مبارکہ سن کر پھر کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے توبہ کر لی تھی۔ اب اس کے بعد فرمایا ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم واولئک هم الضالون۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، پھر کفر میں اور بڑھ گئے، تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد فرمایا وہ جو پہلے ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پہ، پھر انہوں نے کفر کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، اور پھر اس کفر میں اور بڑھ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر دیا۔ تو ایمان کے بعد کفر کیا اور کفر میں پھر اور بڑھ گئے، تو فرمایا کہ ان کی توبہ قبول نہیں، کیونکہ یہ دل سے توبہ کرتے ہی نہیں۔ تو لہذا ایسے لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید ہے، اور وہ وعید کیا ہے؟ فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور کافر ہی مر گئے، ان میں سے کوئی اگرچہ اپنی جان چھڑانے کے بدلے میں پوری زمین کے برابر سونا بھی دے دے تو ہرگز اسے قبول نہ کیا جائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ ہے حالت کفر میں مرنے والوں کی سزا۔ اس میں بہت سی باتیں قابل توجہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ بولتے ہیں نا کہ نہیں جی کافر کو بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، کافروں کو بھی جو ہے نا بس دنیا میں اچھے اچھے کام کیے ہوں، کوئی سائنسی چیزیں ایجاد کرنی ہوں تو ان کا بھی کچھ نہ کچھ بن ہی جائے گا۔ نہیں، کچھ نہیں بنے گا۔ یہ خدا کا قرآن، خدا کا کلام، خدا کی آخری کتاب کھلم کھلا واضح طور پہ فرما رہی ہے کہ جو حالت کفر میں مر گئے ان سے کوئی فدیہ، کوئی صدقہ، کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک دوسری بات، اس میں ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم مومن ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، لیکن ہمارے ایمان کی سلامتی کی گارنٹی کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔ خدا کی خفیہ تدبیر کیا ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری جہالت کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ جو ہے وہ کفر تک پہنچا دیں، یا ہمارے قلب کی سختی جو ہے وہ تاریکی کے انتہا کو پہنچ جائیں۔ اس لیے ایمان کی فکر کرنا بہت ضروری ہے، برے خاتمے سے بچنے کی دعا کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ غفلت کی زندگی بری موت کا سبب بن جاتی ہے، بن سکتی ہے، اس لیے غفلت کی زندگی سے نکلیں اور کوشش کریں کہ ہم اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ کوشش کریں۔ بے دین، دہریے، کفار اور دین کے دشمن اور نبی پاک علیہ السلام کے گستاخ اور ولیوں کے گستاخ ان کے پاس نہ بیٹھیں، صحابہ کی گستاخوں کے پاس نہ بیٹھیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے معاذ اللہ ہمارا ایمان برباد ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ تقوی، بر، خدا کا قرب اور خدا کی رضا پانے کے لیے اپنی محبوب شے اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہوتی ہے۔ مال بندے کو پیارا ہوتا ہے، خدا کی بارگاہ میں، خدا کی راہ میں مال قربان کرنا ہوتا ہے، پھر مقام ملتا ہے۔ اور بندہ جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے خرچ کو جانتا ہے، کتنے صدق دل کے ساتھ، کتنے دل کی گہرائی سے اس نے خرچ کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فتلوها ان کنتم صادقین۔ تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے ان کھانوں کے جو یعقوب نے تورات نازل کیے جانے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے۔ تم فرماؤ تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ بنی اسرائیل نے نبی پاک علیہ السلام کو جب دیکھا کہ سرکار علیہ السلام اونٹنی کا گوشت بھی تناول فرماتے تھے اور اونٹنی کا دودھ بھی آپ نوش فرماتے تھے، اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ اوہو، تم لوگ دعویٰ تو یہ کرتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تو یہ حرام چیزیں کیوں استعمال کرتے ہو؟ یہ تو ان کے دین میں حرام تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں حرام تھی، یہ انہوں نے کہا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے دین میں تو حرام نہیں تھی، یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد میں آئے، یہ تو انہوں نے اپنے اوپر حرام کی تھی۔ تو اس پر یہودیوں نے تھوڑا سا شور مچایا، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ان سے فرمایا گیا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم یہ کہتے ہو تو پھر ذرا لے کے آؤ، ذرا تورات شریف لے آؤ، کیونکہ اگر یہ حرام ہوں گی تو تورات میں بھی تو لکھی ہوئی ہوں گی نا۔ تو پھر اس کے اوپر وہ لوگ خاموش ہو گئے۔ تو یہ جو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا ہے، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ جسے خدا نے حلال کیا اسے حرام سمجھنا، یہ بھی بہت بڑا جرم، اور حرام کو حلال سمجھنا، یہ بھی بہت بڑا جرم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پھر اس کے بعد بھی جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ نہ خدا کے حرام کردہ کو حلال کہا جائے اور نہ خدا کے حلال کردہ کو حرام کہا جائے۔ آج کل جو لوگ موسیقی، ناچ گانا اور بےہودگی اور بے حیائی کو حلال کہتے ہیں، یہ خدا کے حرام کردہ کو حلال کہہ رہے ہوتے ہیں، اور یہ اس آیت کی وعید میں داخل ہیں کہ خدا پہ جھوٹ باندھتے ہیں، یہ ظالم ہیں۔ اس کے بعد فرمایا قل صدق اللہ فاتبعوا ملۃ ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین۔ اے حبیب، تم فرماؤ اللہ نے سچ فرمایا، لہٰذا تم ابراہیم کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدى للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے، اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، اور جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ یہ خانہ کعبہ کی فضیلت، مسجد حرام کی فضیلت، حدود حرم کی فضیلت اور حج کا بیان ہے جو ان آیات کے اندر فرمایا گیا۔ خانہ کعبہ جو ہے یہ بیت المقدس سے 40 سال پہلے بنایا گیا، بیت المقدس سے 40 سال پہلے بنایا گیا، اور یہ خانہ کعبہ جو ہے یہ فرشتوں کا جو قبلہ ہے بیت المعمور جو ساتویں آسمان میں، اس کے بالکل نیچے، تو یہ سب سے پہلا گھر ہے۔ اور اس گھر کی عظمت ہے کہ یہ مکہ میں ہے، برکت والا ہے، سارے جہان کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اس میں مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر کے جس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، جس پہ آپ کے پاؤں مبارک کے نشان ہیں۔ یہ نشان، یہ پتھر خدا کی نشانی ہے، اور جو اس میں داخل ہو گیا یعنی حرم میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا ہے، اسے موت کی سزا یہاں نہیں ملے گی۔ اسی طرح اس حدود کے اندر جانور کو شکار کرنا بھی منع ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اور ساتھ اس کے فرمایا کہ اس گھر کا حج ہر اس مسلمان پہ فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، آنے جانے کا خرچہ ہو، دیگر جو ضروری چیزیں ہیں، لوازمات ہیں، وہ اس کے پاس موجود ہوں، یعنی سواری اور خرچہ یہ جس کے پاس ہو، اس کے اوپر اس گھر کا حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اور جو انکار کرے کہ معاذ اللہ کفر کرے، تو پھر خدا جہان والوں سے بے پرواہ، اور جو عملی انکار کرے کہ اللہ نے مال دیا پھر بھی حج نہ کرے، ناشکری کا رویہ اختیار کرے، تو خدا اس سے بھی بے پرواہ ہے۔ تو حج کی فرضیت کا بیان بھی ہے، اور خدا کی شان غنی عن العالمین کا بیان بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن کے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔